امید کے بارے میں قرآن اور حدیث کی ورق گردانی کرتے ہوئے میں نے اس یہی تمنا آرزو اور امید کے بارے میں قرآن اور حدیث کی ورق گردانی کرتے ہوئے میں نے اس حدیث کو بھی دیکھا جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور یہ حدیث اس طریقے پہ متفق علیہ ہو گئی. اس حدیث میں بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تمنا کا ذکر ہے، آپ کی ایک آرزو کا ذکر ہے، تمنا کا ذکر ہے. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المرضى اور کتاب الاحکام دو مقامات سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. ہم سب کی اور پوری امت کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ جس مرض موت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ موت طاری ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، اس بیماری کے آخری ایام میں ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ادعی لی ابا بکر و اخاکی، اپنے بابا ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، تاکہ میں ان کو ایک عہد نامہ وصیت نامہ لکھ کے دے دوں، ایک پروانہ لکھ کے ان کو میں دے دوں. انی اخاف، مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ یتمنا متمنن، کوئی تمنا کرنے والا متمنی کہیں کھڑا نہ ہو اور اس تمنا کا اظہار نہ کرے جو تمنا میرے دل میں ابو بکر کے لیے ہے. ویقول قائل انا اولا، اور شاید کوئی کہنے والا یہ کہے کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، بہتر ہوں، مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہے. لیکن یہ یقین بھی ہے کہ وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، مجھے یقین بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اس قسم کی بات کرے گا اور اپنی اس تمنا اور آرزو کو پیش کرے گا، نہ تو اللہ اس کی یہ بات مانے گا اور نہ ایمان والے مانیں گے. یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے متفقہ طور پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی جب آپ کو خلیفہ اول مقرر کیا گیا. وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، نہ اللہ چاہتا ہے اور نہ ایمان والے چاہتے ہیں کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور آئے. آپ اس حدیث کے ہر ہر لفظ پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے اس طریقے پہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات سے خبردار کر دیا تھا کہ اس قسم کے فتنے ابھریں گے جو یہ کہیں گے کہ ابو بکر سے کوئی اور بھی افضل ہے، اولا ہے. اس لیے فرمایا کہ انی اخاف ان یتمنا متمنن ویقول قائل انا اولا. اور اسی حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس طریقے سے ذکر کیا کہ فضائل الصحابہ کے عنوان سے مستقل ایک کتاب ہے صحیح مسلم میں، اور فضائل صحابہ کے اس حصے کا آغاز امام مسلم نے منقبتے اور فضائل ابو بکر سے کیا ہے. سب سے پہلے بات کا عنوان ہی یہ ہے کہ اس بات میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. وہاں پر بھی یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں, اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ, میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو ابو بکر اور ان کے بیٹے کی طرف بھیجوں. فاعہد ان یقول القائلون او یتمنن المتممون, اور ان کو میں لکھ کے دے دوں تاکہ کل کو کوئی شخص کہنے والا اور تمنا کرنے والا یہ تمنا اور آرزو نہ کرے. ثم قلت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں, ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو اور یہ کہے کہ میں ابو بکر سے اولا اور افضل ہوں. لیکن ثم قلت, پھر میں نے اس یقین کو سمجھا اور جانا کہ یعد اللہ و یدفع المؤمنون, اللہ اور ایمان والے اس قسم کی کسی بھی بات کو قبول نہیں کریں گے, اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اس کام کو انجام دوں. تو ان دونوں حدیثوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تمنا کو بیان کیا گیا ہے جو تمنا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے دل میں پیدا ہوئی, اور یہ تمنا اور آرزو دل میں پیدا ہوتی ہے, اور انسان کی ہر نیکی اور ہر گناہ کا سب سے پہلے براہ راست اثر دل پہ پڑتا ہے. تو دل میں اگر تقویٰ ہے, اس تقوی کی وجہ سے یہ دل غلط قسم کی تمناؤں اور آرزوؤں سے دور رہے گا. لیکن اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے تو دل میں ہمیشہ وہی تمنائیں پیدا ہوگی جو تمنائیں صحیح نہیں ہیں, جھوٹی ہیں, غلط ہیں, اور جو انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جاتی ہیں. اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور جب بھی کوئی خواہش دل میں ابھرے اس کا جائزہ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے سب سے بڑے ازلی دشمن شیطان نے یہ وعدہ کیا اور قسم کھائی کہ میں ہر مرحلے پہ ابن آدم کو صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا, اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں جھوٹی اور غلط قسم کی تمناؤں اور آرزوؤں میں اسے مبتلا کروں گا, یہ بھی اس نے کہا, جس کا ذکر سورہ نساء پانچویں سپارے کی آیات نمبر 117 سے لے کے 121 تک ہمیں ملتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اِن يدعون من دونه الا اناثا, شرک کرنے والے مشرک اور یہ دوسرے ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے عورتوں کو پکارتے ہیں. اِن يدعون من دونه الا اناثا, اللہ کو پکارنا چھوڑا اور انہوں نے عورتوں کو پکارنا شروع کر دیا, ان کو اپنا انہوں نے چیئرمین بنا لیا اور یہ کہنے لگے کہ ہماری قیادت عورت کرے گی. عورت کی قیادت کو شیطانی قیادت قرآن نے قرار دیا ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اکثریت کیا کہتی ہے, وہ ترقی پسند کیا کہتے ہیں جو یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. ان کی یونیورسٹیوں اور ان کے تعلیمی اداروں سے ڈگریاں لینے والے جو کچھ کہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں, آیت نمبر 117 سورہ نساء پانچواں سپارہ, مشرکوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے عورتوں کو پکارتے ہیں. یدعون من دونہ الا اناثا, عورتوں کی قیادت کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور یہ جو قیادت ہے عورتوں کی یہ تو سرکش شیطانوں کی قیادت ہے, باغی شیطانوں کی قیادت ہے. عورتوں کی قیادت کو اللہ نے شیطان مرید کہا ہے، نیم کے زبر سے، وہ مرید نہیں. قرآن کے ایک ایک لفظ کی جو حکمت ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو انسان یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی اسی کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں صرف ہو جائے. ابدی حقیقتیں اور انسانی شیطانوں کا کامیاب تعاقب یہ صرف قرآن کر سکتا ہے، میں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جس میں مخلوق ساری پیدا کی ہے جو خالق ہے سبحانہ وتعالی. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ عورتوں کی قیادت کو جب پکارتے ہیں، چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کے لیے دوسروں سے جھگڑتے ہیں، ان کی قیادت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تاویلیں کرتے ہیں، دلیلیں پیش کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ تو حقیقت میں سرکش شیطان کو اپنا بڑا بنانے والی بات ہے. لعنہ اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، اس شیطان پہ اللہ کی لعنت، وہ شیطان جو سرکش ہے، جس شیطان کو اللہ نے کہا اناثا، یہ زنانی قیادت، زنانی قیادت یہ ہے اناثا، اور زنانی قیادت ہے شیطان مریض، اور زنانی قیادت کے بارے میں فرمایا لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر لعنت. وقال، اور شیطان نے یہ کہا لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، میں تیرے ان بندوں میں اپنا حصہ ضرور وصول کروں گا، اپنا حصہ ضرور مقرر کروں گا. یہ شیطان نے قسم کھائی تھی، اور وہ اس طرح انسانی شیطانوں اور زمانی قیادت کو آگے کرتا ہے. تو شیطان نے یہ کہا کہ میں ضرور اپنا حصہ مقرر کروں گا، وصول کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ کروں گا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور جھوٹی امیدوں اور آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، جھوٹی تمنائیں، جھوٹی آرزوئیں، امیدیں. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، جو جھوٹی آرزو اور تمنا یہ شیطان کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے، اس لیے جب بھی ذہن میں کوئی خیال پیدا ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھو کہ صحیح ہے یا غلط ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو غلط باتوں کا حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو جانوروں کے کانوں میں سوراخ کریں گے. یہ جاہلیت کے زمانے کی ایک رسم تھی جو لوگ انجام دیا کرتے تھے. ہمارے اس دور میں بعض رسمیں ایسی ہیں کہ بعض جانوروں کو قبروں اور مزاروں اور درباروں اور مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ جب مشہور کیا جاتا ہے تو ان کے جسم پہ نشان لگا دیے جاتے ہیں، یا گلے میں پتا وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے. یہ ہے فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، شیطان نے یہ کہا کہ میں ضرور ان کو اس طریقے پہ بھی گمراہ کروں گا کہ تیری مخلوق میں جو جانور ہیں ان جانوروں کو تیرے علاوہ کسی اور کے نام پہ مشہور کریں گے، ان کے جسموں کو داغیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اس بات کا حکم بھی میں ان کو دوں گا کہ اللہ کی مخلوق میں تبدیلی پیدا کرو. اللہ کی مخلوق میں تبدیلی یہ تغیر ہے، جس طریقے پہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اس میں تبدیلی کی کوشش کرنا. تو یہاں جو تغیر ہے، ایک تغیر تقویمی ہے، ایک تغیر تشریعی ہے. تغیر تقویمی یہ ہے کہ اللہ کے جو مخلوق ہیں اس کو جس طریقے پہ اللہ نے پیدا کیا اور جس طریقے پہ اس کو زندگی گزارنے کا حکم اللہ نے دیا، اس میں تبدیلی کی کوشش کی جائے. مثلا اللہ نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہدایت کو پھیلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس پہ تم نے عمل کرنا ہے، تو جو شکل و صورت صحیح طریقے پہ ہونے چاہیے اس کا حکم ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. اب داڑھی نہ رکھنا, داڑھی بالکل مڈانا یا مونچھیں مڈانا, چہرے کو بالکل صاف کرنا, یہ تغیر تکوینی ہے, یعنی اپنی شکل کو زنانی شکل کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا, یہ تغیر تکوینی ہے. یا آپریشن وغیرہ کر کے مرد کو عورت اور عورت کو مرد میں تبدیل کرنا, یہ تغیر تکوینی ہے جس کا حکم شیطان انسانی شیطانوں کو دیتا ہے. اور یہ بھی تغیر تکوینی ہے کہ عورتیں مردوں کا سا لباس پہنیں, عورتیں مردوں کے سے بال بنائیں, عورتیں مردوں کی طرح باتیں کریں, مردوں والے کام کریں, اور مرد عورتوں والے کام کریں, لڑکے بڑے بڑے بال رکھیں, شوخ اور رنگین بھرکیلے قسم کے رنگوں والے لباس اور شرٹ پہنیں, ہاتھوں میں چھلے ہوں اور گلے میں سونے کی مالائیں اور لاکٹ وغیرہ ہوں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں ہوں اور ناخن بڑے کر لیں. تو نہ عورتوں کے لیے بڑے ناخن رکھنے جائز, نہ مردوں کے لیے بڑے ناخن رکھنے جائز, لیکن نوجوانوں میں جو یہ زنانہ پن آ رہا ہے اس وقت, اور جو آپ تعلیمی اداروں میں دیکھتے ہیں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, تو یہ ہے تغیر تکوینی جس کا حکم ابلیس اور ابلیس کے حواری دیتے ہیں انسانی شیطانوں کو, اور اس کا اس نے وعدہ کیا. اللہ کی مخلوق کو اس طرح گمراہ کرتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مونچھیں رکھو لیکن چھوٹی رکھو, کترواؤ. ابلیس نے آ کے کہا کہ نہیں, یا تو مونچھیں بالکل نہ رکھو, اور اگر رکھتے ہو تو مجوسیوں والی بڑی بڑی رکھو. اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اعف اللحا اعف اللحا اعف اللحا, داڑھی رکھو. تو داڑھی نہ رکھنا یہ تغیر ہے تکوینی جس سے قرآن نے منع کیا ہے. اور اسی طریقے پہ آپریشن وغیرہ کر کے انسان یا کسی مخلوق کی اصل حیات کو تبدیل کرنا, یہ بھی تغیر تکوینی ہے. اور ایک ہے تغیر تشریعی, اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دین پیش کیا, حکم دیا, اس شریعت میں کسی قسم کی تحریف کرنے کی کوشش کرنا, بدعت اور غلط قسم کے رسم و رواج, یہ تغیر تشریعی ہے. دین میں بدعتوں کو شامل کرنا یہ ابلیس کے حکم سے ہوتا ہے. اور تغیر تشریعی میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن و سنت کے قانون اور آئین اور دستور کو نہ ماننا, اس کے مقابلے میں سوشلزم یا انسانوں کا اپنا وضع کیا ہوا شریعت بل پیش کرنا کہ ہم تو اس بل کو چاہتے ہیں جو ہم نے خود بنایا ہے, اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں جو کچھ کہا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے, خلفاء راشدین نے جس نظام کو نافذ کر کے دکھایا, اس پہ سالہ سال تک امت چلتی رہی کامیابی سے, اس کو نہ ماننا. اسلامی سزاؤں کا مذاق اڑانا یہ ہے تغیر تشریعی, یہ بھی ابلیس کے حواری کرتے ہیں. تو تغیر تشریعی یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کو نہ ماننا. نہ ماننا ایک تو یہ ہے کہ زبان سے انکار کریں, نہ ماننا ایک عمل ہے کہ آپ اسلام نافذ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, اقتدار ہے, اس کے باوجود آپ اسلام نافذ نہیں کرنا چاہتے. تو تغیر تشریعی یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو نہ ماننا, اس کو نافذ نہ کرنا, اور یہ جرم فرد بھی کرتا ہے, معاشرہ بھی کرتا ہے, عام لوگ بھی کرتے ہیں, حکومتیں بھی کرتی ہیں. تو اس سے منع کیا گیا اور اس کا یہاں پہ ذکر ہے. آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ تو بہت بڑے خسارے والے گڑھے میں جا پڑا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ, تمنا سے ہے یہ شیطان اپنے ان انسانی مریدوں کے پاس آ آ کے ان سے وعدے کرتا ہے, یعیدہم ان سے وعدے کرتا ہے, وَيُمَنِّيهِمْ اور ان کو غلط قسم کی تمنائیں دلاتا ہے, اکساتا ہے کہ غلط قسم کی تمنائیں دل میں پیدا کرو. وما يعدهم الشيطان الا غرورا, شیطان کے وعدے, شیطان کی تمنائیں تو ہمیشہ غلط ہی ثابت ہوئی ہیں. اولئک مأواهم جہنم, یہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں. تو ان آیات میں شیطان کی طرف سے انسانی ذہن میں جو غلط تمنائیں اور امیدیں اور آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے. اور یہ وہ شیطان ہے جو ہمیشہ, شیطان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کو صراط مستقیم سے دور رکھے, اور اسی لیے وہ جھوٹی اور غلط تمنائیں اس انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ زندگی اور موت کی حقیقت اور جھوٹی تمناؤں اور جھوٹی آرزوؤں کے بارے میں سمجھایا. اور چونکہ آپ حکیم انسانیت تھے, مربی کائنات تھے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اللہ نے تمام علوم سے ہمکنار کیا تھا, آپ پہ فضل فرمایا, اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جملے ارشاد فرمائے اور وہ کام کیے جو بہت زمانے کے بعد انسانوں کے علوم میں ترقی کی اور چند نئے قسم کے علوم کی بنیاد رکھی. یہ جو آپ کے سامنے اس وقت نقشہ ہے, اس نقشے میں آپ دیکھیے تو ایک مربع شکل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنائی, چار خط آپ نے کھینچے. صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خط مربع, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خط کھینچا, نشان لگایا مربع چاروں طرف, مربع نشان بنایا, وخط خطا فی الوسط خارجا منه, اور اس مربع کے بالکل بیچ میں ایک خط بنایا, ایک لائن بنائی جو شروع تو بیچ سے ہوئی لیکن اس کے باہر تک نکلتی ہوئی گئی. تو خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربع, مربع چار لائنیں آپ نے بنائی, وخط خطا فی الوسط خارجا منه, بیچ میں ایک لائن کھینچی جو اس سے باہر نکلتی ہوئی گئی, وخط خطتا صغارا الى هذا الذي في الوسط, اور جو بیچ میں لائن ہے اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی اور لائنیں بھی آپ نے کھینچی. یہ چار نشان آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مربع بنائے اور اس کے بعد یہ بیچ میں ایک لائن ہے, اور اس کے بعد فرمایا کہ وخط خطتا صغارا اذا الى هذا الذي في الوسط, جو وسط بیچ میں ہے اس کے دونوں طرف آپ نے یہ لائنیں کھینچی, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وهذا الانسان وهذا اجله محيط به, ارشاد فرمایا کہ یہ مربع یہ انسان کی موت ہے اور اس کے بیچ میں انسان ہے, اس مربع کے بیچ میں انسان ہے, اور وہذا اجلہ محیط بہ, یہ اس کی موت ہے جس نے اس کو گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے, یہ اس کی موت ہے, اور یہ جو درمیان والی لائن ہے یہ فرمایا کہ یہ اس کی امیدیں ہیں, آرزوئیں ہیں, تمنائیں ہیں. یہ تمنائیں, یہ دیکھیے زندگی سے باہر جا رہی ہیں, اس کے اندر زندگی ہے اس کی لیکن یہ آرزوئیں کہاں جا رہی ہیں. تو امید اور آرزو یہ اپنی زندگی سے کہیں زیادہ کرتا ہے. سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں, وہ ہے یہ بات کہ یہ اتنی لمبی, ایک تو دیکھیے پوری زندگی میں اس کی امید ہے, یہاں سے شروع ہوئی یہاں تک, یہ ساری امید اور آرزو اور تمنا ہے اور یہ وہاں تک جاتی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو اس خط کے ساتھ جو چھوٹی بڑی لائنیں ہیں, یہ فرمایا کہ یہ وہ عارضی آفتیں اور مصیبتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً اس کو پیش آتی ہیں. وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. اگر اس سے بچ گیا اس کی زد میں آ جاتا ہے، اس سے بچ گیا اس کی زد میں آ جاتا ہے، اس سے بچ گیا اس کی زد میں آ جاتا ہے. زندگی بھر عارضی آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور بیماریاں یہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. یہ حقیقت ہے انسان کی زندگی کی، جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نقشے میں بیان کیا کہ خط خط مربع مربع آپ نے بنایا چار کونوں والا، اور اس کے بعد بیچ میں ایک لمبی لائن کھینچی جو باہر تک گئی، اور اس بیچ والی لائن کے دائیں بائیں دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ مربع یہ موت ہے، اور اس کے اندر انسان ہے، اور بیچ سے جو لمبی لائن باہر تک گئی ہے یہ اس کی امیدیں تمنائیں آرزوئیں ہیں، اور اس بیچ والی لائن کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی دائیں بائیں لائنیں ہیں یہ وہ آفات اور مصائب اور آلام اور تکالیف اور پریشانیاں ہیں جو زندگی بھر اس کو لاحق رہتی ہیں. اس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا کہ کبھی بھی جھوٹی اور غلط قسم کی تمنا اپنے دل میں پیدا نہ کرنا، کہ اس تمنا اور آرزو کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت سے بہت دور چلے جاؤ گے. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جھوٹی تمناؤں اور آرزوؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، صرف اپنی جھوٹی تمناؤں کی وجہ سے. اسی لیے ہمیں جھوٹی اور غلط قسم کی تمناؤں اور آرزوؤں سے منع کیا گیا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے اس ارشاد کو امام ابن ماجہ نے اپنے سنن ابن ماجہ نے نقل کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما تغنیت ولا تمنیت ولا مسست ذکری بیمینه منذ بایعت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس کے بعد نہ تو میں نے کبھی موسیقی سنی اور گائی، ما تغنیت میں نے کبھی بھی موسیقی نہ سنی اور نہ گائی جب سے اسلام قبول کیا، ولا تمنیت اور نہ اس دن کے بعد کسی غلط قسم کی تمنا اور آرزو کو اپنے قریب آنے دیا، اور تیسری بات یہ کہ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. عثمان ابن عفان وہ حیا اور شرم کا پیکر جس سے عرش پر رحمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جن کے بارے میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف لا استحی من رجل یستحی منہ ملائکۃ الرحمن، اس سے میں کیسے حیا نہ کروں جس سے رحمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. امام وقیع بن الجراح رحمہ اللہ نے، جن کا 197 ہجری میں انتقال ہوا، مشہور تابعین میں سے ہیں، اپنی کتاب الزہد میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ ان اخوف ما اتخوف علیکم اثنان طول الامل واتباع الہوا. لوگو، تم پہ مجھے جس بات کا بہت زیادہ ڈر اور خوف ہے، ہلاکت اور بربادی والی، وہ دو چیزیں ہیں، طول الامل لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں ہیں، واتباع الہوا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، خواہشات کی پیروی کرنا. فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلْ فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، نقصان کیا ہوتا ہے ان سے؟ فرمایا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لمبی لمبی امیدیں اور آرزوئیں اور تمنائیں یہ انسان سے آخرت کے فکر کو بھلا دیتی ہیں، صرف زندگی اور اس دنیا کے لیے جیتا ہے، آخرت کا اسے کوئی خوف اور غم اور فکر نہیں ہوتی. وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، اور نفس کی خواہشات کی تکلیف اور اس کے پیچھے چلنا یہ انسان کو حق سے دور رکھتی. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام البیہقی نے شعب ایمان میں اس حدیث کو نقل کیا کہ اول صلاح هذه الامة اليقین والزہد واول فسادها البخل والعمل. اس امت کی اصلاح آغاز میں دو چیزوں سے ہوئی, اس امت کی اصلاح شروع میں, آغاز میں, ابتدا میں دو چیزوں سے ہوئی, الیقین والزہد, اللہ کی ذات کو یقین, اور دنیا سے بے رغبتی, زہد و تقویٰ. اور پہلا فساد جو اس امت میں پیدا ہوا یا ہوگا وہ ہے البخل والعمل, بخل اور لمبی لمبی غلط قسم کی تمنائیں, آرزوئیں اور امیدیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہیں, امام البغوی نے ان کا یہ قول نقل کیا شرح السنہ میں کہ انما الزہد فی الدنیا قصر العمل, دنیا میں جو شخص زہد اور تقویٰ اختیار کرنا چاہے تو فرمایا کہ قصر العمل, تمنائیں اور آرزوئیں کم رکھے, یہ ہے زہد, یہ ہے تقویٰ. اور امام ابن ابی الدنیا نے, جن کا انتقال 281 ہجری میں ہوا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کیا کہ نجا اول هذه الامة باليقين والزهد, پہلوں کی نجات یقین اور زہد پہ ہوئی, ويهلك آخرها بالبخل والعمل, اور آخری اس کے جو ہیں وہ بخل اور امیدوں کی وجہ سے ہلاک ہوں گے. جھوٹی تمنائیں, امیدیں, آرزوئیں یہ انسان کو ہلاک کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا, جو ترمذی اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے, کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اچھے عمل دنیا میں انجام دے. والعاجز, اور بے وقوف, کمزور وہ من اتبع نفسہ ہواہا, جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے, وتمنا علی اللہ الامانی, اور اللہ کے بارے میں اللہ سے جھوٹی اور غلط قسم کی امیدیں اور تمنائیں وابستہ کرے. انسان کی امیدوں اور آرزوؤں کی انتہا کہیں بھی نہیں ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا آغاز جب بچپن سے کرتا ہے, اور جب سے یہ سوچنے اور صلاحیت, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے, تو بچپن ہی سے اس کے ذہن میں امیدیں, آرزوئیں اور تمنائیں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے بچپن کی کچھ تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر لڑکپن کا زمانہ آتا ہے, پھر جوانی آتی ہے, پھر سنجیدگی کی عمر آتی ہے, آخر میں بڑھاپا آتا ہے. اور جو جو اس کی عمر بڑھتی ہے اور جو جو اس کو ترغیب اور ترہیب قرآن و سنت کے ذریعے دین اور شریعت کے حوالے سے سمجھایا جاتا ہے, ڈرایا جاتا ہے, اور یہ اپنی آنکھوں سے اپنے گرد و پیش میں ہونے والے واقعات, حادثات اور حقائق کو بھی دیکھتا ہے, اس کے باوجود بجائے اس کے کہ اس کی وہ تمنائیں اور وہ آرزوئیں جن کا تعلق دنیا سے ہے اور دنیا کی ختم ہونے والی عارضی زندگی سے ہے اور دنیا کی چند روزہ بہار اور رنگینی سے ہے, بجائے اس کے کہ ان میں کمی ہو, یہ ختم ہو, اس کے بجائے ان میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ کمزور فطرت ہے, یہ انسان کی وہ کمزور فطرت ہے جس کی طرف قرآن نے بھی مختلف مقامات میں اشارے کیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی نصیحت بھرے جملوں سے امت کو سمجھایا. صحیح بخاری کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين, لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين, انسان بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اس کا دل دو تمناؤں اور دو امیدوں، دو آرزوؤں اور دو چیزوں کے بارے میں جوان رہتا ہے، فی حب الدنیا وطول الامل، دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں آرزوئیں، ان میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، اور یہ آرزوئیں یہ تمنائیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، ان پہ ایک بڑھاپا نہیں آتا، یہ کمزور نہیں ہوتی، ان میں کمی واقع نہیں ہوتی. اور اسی کتاب الرقاق میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ یکبر ابن آدم ویکبر معه اثنان حب المال وطول العمر. ابن آدم کی جس طرح عمر میں اضافہ ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے، جس طرح ابن آدم کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ بڑا ہوتا ہے، اس کی عمر کے اضافے کے ساتھ ساتھ دو چیزیں، دو تمنائیں ایسی ہیں جن میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، حب المال وطول العمر، مال کی محبت اور لمبی زندگی کی امید، مال کی محبت میں اضافہ اور لمبی زندگی کی امید. اور قرآن میں اسی لیے مختلف مقامات پہ بعض ایسے حقائق کو قصوں اور حکایات کے انداز میں بیان کیا ہے تاکہ ہر شخص ان قصوں اور ان حکایات سے استفادہ کر سکے، وہ پڑھے لکھوں کے لیے، علماء کے لیے یا کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مال کی محبت اور لمبی عمر اور زندگی کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں، آرزوئیں، تمنائیں، اس میں صرف کوئی ایک طبقہ مبتلا نہیں ہے، عمومی طور پہ انسانوں کی اکثریت ساری کی ساری ان میں مبتلا ہے، الا من رحم ربک. تو اس لیے قرآن نے سورہ قصص کے آخر میں قارون کے قصے کو بیان کیا، اور یہ قصہ دو طویل لمبے رکوعوں میں اللہ نے بیان کیا ہے. سورہ قصص 20 سپارے کے آخری جو دو رکوع ہیں ان میں قارون کے قصے کو اللہ نے بیان کیا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون کا تعلق موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے تھا اور اس نے بغاوت کی. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، اس کو مال اور خزانے اتنے اللہ نے عطا کیے تھے، فرمایا کہ ہم نے، وآتيناه، ہم نے اس کو اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں اور اس کے مال اور اس کی دکانوں، ان کی چابیاں کئی بھاری بھرکم جانوروں اور انسانوں یہ اس کو اٹھا کے چلا کرتے تھے. من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، بڑے بڑے جانور اور طاقتور مزدور وہ یہ چابیاں اٹھا کے چلا کرتے تھے، چابیاں اتنی ہوں جن کو جانور اور لوگ اٹھا کے چلیں تو وہ خزانے اور وہ دکانیں اور وہ عقارات اور وہ عمائر اور وہ پلاٹ اور وہ زمینیں اور وہ مکانات کتنے ہوں گے. اور اس نے تکبر کیا، اور اس کی قوم میں سے بعض ایسے تھے جو صالح اور متقی تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا کہ لا تفرح، مت اتراؤ، تکبر نہ کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، پکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاك اللہ الدار الآخرہ، اور یہ مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس مال کو آخرت میں اچھا مقام حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جن ذرائع حلال اور جائز ذرائع پہ یہ مال خرچ کر سکتے ہو وہاں خرچ کرو، اور جو کچھ تمہارے لیے استفادہ کرنا اور تمتع حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا جائز ہے وہ حاصل کر سکتے ہو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تم پہ مہربانی کی تم بھی دوسروں پہ مہربانی کرو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اپنے اس مال کو زمین میں فساد پر مت خرچ کرو. ہر وہ راستہ جس راستے اور جس مقام اور جس جگہ اور جس چیز اور جس شے پہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مال خرچ کرنے سے منع کیا ہے، اگر ان جگہوں پہ مال خرچ کرو گے تو گویا کہ تم نے زمین میں فساد برپا کرنے کے ذرائع کو اختیار کیا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ قوم نے اور قوم کے صالحین متقین اہل علم نے اس کو نصیحت کی سمجھایا، اور اس کا جواب وہی تھا جو ہر دور کے تکبر کرنے والوں اور فساد کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہنے لگا، قارون کا جواب یہ تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو میری اپنی ذہانت اور میرے اپنے کمال کی وجہ سے ہے، میں ماہر معاشیات ہوں، ماہر اقتصادیات ہوں، پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس ڈگریاں ہیں، میں نے محنت کی ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا اپنا کمال ہے۔ اور اس طریقے پہ وہ تکبر کرتا رہا، اور اسی تکبر میں وہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا، اپنے گھر سے باہر جب وہ نکلا کرتا تھا تو اس کی سواری اور اس کے آگے پیچھے اس کا لاؤ لشکر، حشم خدم، یہ دیکھ کے بہت سارے لوگ متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس دور میں بھی ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے آدمی کی سواری اس کے محل اور قصر اور مکان اور وزارت کے دفتر سے نکلتی ہے اور اس کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، سائرن بجتے ہیں، اسکوٹر سوار ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، تو ان سواریوں کو دیکھ کے بہت سارے کمزور ایمان رکھنے والے لوگوں کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس گاڑی میں بیٹھوں جس گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہے۔ فخرج على قومه في زینته، فخرج على قومه في زینته، وہ اپنی پوری زینت، اپنے پورے لشکر اور خادموں کی فوج اور اپنے گارڈ کے ساتھ باہر نکلا۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، وہ لوگ جو صرف دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے کہنے لگے، یا لیت لنا، یہ ہے تمنا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ تمنا ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح کے ہو جائیں، انہ لذو حظ عظیم، وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ یہ تمنا عوام کے دل میں پیدا ہوگی، جو عام طبقہ ہے، وہ طبقہ جس طبقے کے بارے میں سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 78 ہم پڑھ رہے ہیں، کہ جو صرف اپنی چھوٹی اور غلط تمناؤں کے سہارے زندگی گزارتے ہیں، ان کی یہ تمنائیں، یہ باتیں جب علماء نے سنی، عوام کی جھوٹی تمنائیں جب علماء نے سنی، علماء نے دیکھا کہ یہ جھوٹ بولنے والوں اور صرف دنیا کی زندگی سے متاثر ہونے والوں، زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والوں سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ان کو اپنا قائد اور بڑا بنانا چاہتے ہیں، تو اہل علم نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا جو ہر دور میں پوری کرتے رہے ہیں۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر مقام پہ امت کے لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کی اصلاح کریں، اور ان کو خیر اور شر میں تمیز کرنا سمجھائیں، سکھائیں، بتلائیں۔ وقال الذين اوتوا العلم، اہل علم علماء یہ میدان میں آئے، انہوں نے کہا کہ ویلکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، ثواب اللہ خیر لمن عمل وعمل صالحا، اللہ کے ہاں جو اجر اور ثواب ہے وہ ہے اصل چیز، ولا یلقاها الا الصابرون، اور اللہ کے ہاں جو اجر اور ثواب ہے یہ صرف ان کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ تنگ دستی اور یہ غربت یہ عارضی چیز ہے، اللہ کے ہاں فراوانی ہے، وسعت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اللہ کے ہاں اجر اور ثواب ہے، اس کو مانگو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں نتیجے کو ذکر کیا کہ ہوا یہ کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، دار اس کا جو قصر تھا، بڑا محل تھا اس کا، اس محل کے اندر وہ رہ رہا تھا، اس کو اور اس کے محل کو ہم نے اس کے خزانوں، اس کے خادموں اور اس کے تمام سامان دنیا سمیت زمین میں دھسا دیا، فخسفنا، دھسا دیا ہم نے ان سب کو زمین میں. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، کوئی پارٹی، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی حکومت اس کی مدد کے لیے نہ آ سکے، اس کو بچا نہ سکے. پھر کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ جو کل اس کے سے اس لاؤ لشکر یہ تمنا کرتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم بھی اس کی طرح کے ہو جائیں. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، امس یعنی کل، وہ لوگ جو کل یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم بھی قارون کی طرح ہو جائیں، ہمیں بھی اتنا مال ملے، اتنے خزانے ہوں. يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو حقیقت کے خلاف تھا، یہ تو سب کچھ آنکھوں کا دھوکہ تھا. حقیقی دولت تو اللہ کے ہاں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے نوازتا ہے.